اپنی مذمت کے سلسلے کی آج 40ویں گفتگو ہے اور مجموعی اعتبار سے 40 تقاریر بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہیں، لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ہی واقعات کو فقط اس نیت سے یا اس وجہ سے چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ سننے والوں کو یہ محسوس نہ ہونے لگے کہ موضوع کو جان بوجھ کے کولانی کیا جا رہا ہے، تو دل یہ کہتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا، اور یقیناً سیرت معصومین اتنا مختصر موضوع تو نہیں ہے کہ ہم یہ توقع کریں کہ 20-25-50 تقاریر میں یہ مکمل ہو جائے۔ تخلیق کائنات سے قیام قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ سالِ رمضان کی آج وہ تقریر ہے کہ جس کا عدد انتہائی مبارک ہے، یعنی 14ویں تقریر ہے، اور اس اعتبار سے موضوع بھی ایک ایسا ہی شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس موضوع پر ہماری گفتگو کی جا رہی ہے، اس کی ابتدا میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو اب تک کی 39 تقاریر کے انداز سے ہٹ کر ہوں گی، اس لیے کہ سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی تمام تقاریر میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سوائے تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے ہم اور کسی بحث میں نہ پڑیں، اس سے نتائج نہ نکالیں اور اس کا تجزیہ اور تحلیل نہ کریں، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، فقط تاریخی واقعات کا ایک سلسلہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آئے۔ لیکن آج والا موضوع کیونکہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس لیے ابتدا میں شاید آپ کو ایسا لگے کہ 39 تقاریر کے طریقے سے ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بعد میں ہم اپنے عنوان پر آ جائیں گے۔ میرے لیے دوسرا مسئلہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں پہلے ہی سے معذرت طلب کر لوں کہ سال گزشتہ یہی ماہ رجب تھا، 26 اور 27 رجب کی، یعنی 27ویں اور 28ویں رجب کی تقاریر کا عنوان ایک محفل اور ایک مجلس، اس کا عنوان ہی یہی واقعہ تھا کہ جو آج بیان ہو رہا ہے۔ تو کافی باتیں ان دو مجالس میں سمٹ گئی۔ ان تقاریر میں اگر یہ سوچتے ہوئے کہ پچھلے سال یہی مقام، یہی عزاخانہ، یہی ممبر اور کم و بیش یہی مجمع ان تمام چیزوں کو سن چکا ہے، اس لیے ان کو نظر انداز کر کے تقریر کی جائے، تو اب یہ جو تقاریر محفوظ ہو رہی ہیں اور بعد میں جو لوگ اس سلسلے کو سنیں گے جو ان محفلوں اور مجالس میں نہیں تھے، ان کے لیے پریشانی ہوگی کہ وقت اور نہیں ہے، سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس لیے میں صرف اس مجمع سے معذرت طلب کر لوں کہ اگر کچھ باتوں کی تکرار آپ کو محسوس ہو تو میری اس مجبوری کا خیال کرتے ہوئے اسے نظر انداز کیجیے۔ البتہ تمام چیزوں کی تکرار تو ہو ہی نہیں پائے گی، اس لیے یہ کم سے کم 4 تقاریر ہوں گی اس عنوان پر مسلسل، اور پچھلے سال جو ہی چیزیں ہو چکی تھی تو کم سے کم آدھا یا آدھے سے زیادہ مواد آپ کے لیے نیا ہوگا۔ جب اس منزل پر جہاں گزشتہ منزل کی تقریر کے اختتام پر ہم پہنچے تھے، ایک مرتبہ پھر اس منزل پہ ٹھہر کے جائزہ لے تاریخ اسلام کا کہ پیغمبر اسلام کا اعلان رسالت ہو چکا ہے، 3 سال کے بعد علانیہ اوپنلی کلم کھلا تقریر شروع ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 5ویں سال نبوت کے اعلان کے 5ویں سال مسلمانوں کے گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے جانا پڑا، 5ویں سال کے آخر، اور 7ویں سال اعلان نبوت کے 7ویں سال قریش خاندان بنی ہاشم کی مخالفت میں عرب کے غیر جانبدار خاندانوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے، جو خاندان اب تو غیر جانبدار سے نتیجہ نہ ہوتا ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئے، اور ان سے ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کروائے جس کے نتیجے میں خاندان بنی ہاشم کو شہد ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور ہونا پڑا۔ لیکن 3 سال بعد کے پیش آنے والے واقعات نے یہ بتایا کہ 3 سال پہلے جب قریش نے دوسرے غیر جانبدار گھرانوں کو ملایا تھا تو بہت سے گھرانے خوشی سے شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ مجبوری میں شریک ہو گئے تھے، اور بعد میں جب ان کو ایک موقع ملا تو اس معاہدے سے انہوں نے جان چھڑوائی۔ وہ تفصیلات پہلے آ چکی، تو پھر ضمن یہ بات آ رہی اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ قریش نے بہت سے خاندانوں پہ دباؤ ڈالا، اور وہ لوگ اگر کے دل سے متفق نہیں تھے مگر قریش کے دباؤ کا سامنا نہ کر سکے اور دستخط کر لیے۔ یہ کمزوری مومن میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ جو مکے کے کافروں میں آپ نے کمزوری محسوس کی کہ خاندان کا دباؤ پڑا، تعلقات کا دباؤ پڑا، ہو سکتا ہے کاروباری تعلقات کا دباؤ بھی پڑا ہو، وہ جو غیر جانبدار خاندان ہے، قریش اتنا طاقتور تو کوئی نہیں ہے، انہیں دھمکیاں بھی دی گئی ہوں گی، انہیں اپنے ساتھ پلانے کے لیے لالچ بھی دیا گیا ہوگا، دوستی کے حوالے بھی دیے گئے ہوں گے، جو رشتے داریاں ہیں ان رشتے داریوں کو بھی استعمال کیا گیا ہوگا۔ وہ غیر جانبدار خاندان اگرچہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مگر کیوں کیا جائے، دوستی میں غلط بات ہی برداشت کرنا پڑتی ہے، رشتے داریوں میں غلط بات ہی برداشت کرنا پڑتی ہے، جب کسی سے کوئی کاروباری مفاد ہو تو غلط بات ہی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن یہ کفر کا طریقہ مومن کو تو سختی کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کی بات ہو تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام آگے بڑھاؤ، لیکن اگر گناہ اور نافرمانی کا مسئلہ ہو تو خبردار کبھی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ مکے کے کافروں کی طرح سے پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے مسلمان کی زبان سے کبھی یہ جملہ نہ نکلے کہ جی فلاں کام ہم کو معلوم تھا کہ غلط ہے مگر کیا کریں، وہ صاحب کہہ رہے تھے ہمیں کرنا پڑا، فلاں کام ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے لیکن کیا کریں، خاندان کا مسئلہ ہے انسان پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا، فلاں کام ہم کو معلوم ہے کہ غلط ہے مگر کیا کریں، جماعت کا قانون ہے ہمیں ماننا ہی پڑے گا، فلاں کہاں دینوں الگ اس میں بن اٹھواں۔ مسلمان کو قرآن یہ دستور دے رہا کہ کبھی گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ تمہیں تعاون نہیں کرنا، خود گناہ کرے یہ تو مسلمان کے لیے بالکل حرام، لیکن اگر گناہ کوئی اور کر رہا تو تم اس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر سکتے، اور کوئی تعجب نہیں کہ شاید کسی موقع پہ قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی ہو، کیونکہ کسی بھی تفصیل ان خاص آیتوں کے نازل ہونے کا وقت نہیں ہے، لیکن کوئی تعجب نہیں کہ شیب ابی طالب سے رہائی کے موقع پر یا جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس وقت وہ آیتیں نازل ہوئی ہو جس میں قرآن۔ اچھا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور بالکل شروع زمانے میں نازل ہوئی، شروع سے مقصد یہ کہ پہلے 10 سالوں میں، کوئی تعجب نہیں کہ اسی موقع پر وہ آیتیں نازل ہوئی ہوں جو سورہ مدثر کے درمیانی حصے میں ہیں۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں وہ تو دوسری وحی ہے، حضرت اس میں رب الذی کے بعد دوسری وحی وہ ابتدائی 7 آیتیں، اس کے بعد وہ ولید ابن مغیرہ کا واقعہ وہ جو آدمی پڑھتا ہوا چلا اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سازش کی، 3-4 سال کے بعد آیتوں کا وہ حصہ نازل ہوا، اور یہ جو درمیان کی آیتیں جن کی میں ابھی تلاوت کر رہا ہوں شاید یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہو کہ جب دوسرے غیر جانبدار خاندانوں کو مجبور کیا جا رہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ میدان قیامت کا نقشہ قرآن بھیج رہا کہ جنت و جہنم کی تقسیم ہونے کے بعد جنت میں جانے والے جہنم سے لوگوں کو دیکھ کے سوال کریں گے ما خلقکم فی سقر، ارے تم کہتے جہنم میں آ گئے، تمہیں کیا چیز جہنم میں ہے کہ آئی، تو قالوا لم نکن من المصلین، وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہماری پہلی خرابی یہ تھی کہ ہم بے نمازی تھے، ولم نکن نطعم علی المسکین، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ مسکین کی مدد نہیں کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور تیسری خرابی ہماری یہ تھی کہ ہم بہت سے لوگوں کی دیکھا دیکھی غلط کام کر لیا کرتے تھے، ہمارا دل نہیں چاہتا تھا، ہماری اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی، مگر کیا کریں سب وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے منکر تھے، یہ 4 خرابیاں ہم نے تھیں۔ تو قریش کی اس معاہدے نے بعد میں یہ بتایا کہ بہت سے کافروں نے پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے دستخط نہیں کی بلکہ مجبوری کی وجہ سے دستخط کیے، یہ کافروں کا مزاج اس لیے سمجھایا جا رہا تاکہ کہیں یہ مسئلہ نہ ہو کہ جس کفر کو ختم کرنے کے کہ اس سال پیغمبر علیہ السلام نے زحمتیں اٹھائیں, آج ان کے ماننے والوں میں وہی کفر آ جائے. کفر شخصیتوں کا نام نہیں, پیغمبر کو غلیظ سے یا ادبا سے یا شہبا سے یا وغیرہ سے یا جہل سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. کفر تو اس مزاج کا نام ہے, ان عادتوں کا نام, اس ان عقائد کا نام ہے جو ان لوگوں میں پائے جاتے تھے. اگر یہی چیز ہم میں ہوتی تو پیغمبر سے ہماری بھی مخالفت شروع ہو جاتی. تو ضمن میں کہیں کہیں یہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں پہلی تقریر سے کہ کافروں کا طریقہ کیا تھا, کہ ایک چیز یہ سامنے آئی کہ کافروں کا طریقہ یہ, اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی شادی میں ہوتی ہے اس سے کتنی رقم کا ثواب ملتا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے, خاندان کا معاملہ ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وجہ کہا دینو خلل اس میں بلدوان, گناہ کے کام میں کوئی اس کو اپنے شریک نہیں کر سکتا ہے. گناہ کے مسئلے میں وہ اپنے سگے رشتے داروں سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو بہرحال کفار مکہ قریش کے دباؤ میں آ کر بنی ہاشم کی مخالفت میں اس معاہدے پہ دستخط کیے, جسے بعد میں دیمک چاٹ گئی. اور کس عرصے جس دوران یہ دیمک چاٹ رہی ہوگی, اس عرصے قریش میں سے بھی کچھ آوازیں بلند ہونے لگی. وہ چار یا پانچ افراد جمع ہو کے گئے اور بنی ہاشم شیب علی طالب سے نکل کے دوبارہ اپنے محلیے میں واپس آ گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے فوراً بعد دو صدمے تو متواتر پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے, جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا. اب یہاں تاریخ ایک اور حقیقت کو بیان کر رہی جس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ کی انتقال کے ایک مہینے کے بعد پیش آیا یا 17 مہینے کے بعد. میں اس کی مزید تفصیل آئندہ بتاؤں گا, لیکن ایک ضمن پہلو آ گئے کہ جناب خدیجہ کا انتقال رمضان میں ہوا اور شوال کے مہینے میں, جیسا کہ میں نے کہا یہ اختلاف چل رہا کہ یہ شوال رمضان کے فوراً بعد والا شوال ہے تو ایک مہینے کی بات, یا یہ شوال اگلے سال یعنی جناب خدیجہ کے انتقال کو جب ایک سال ہو گئے اس کے بعد یہ شوال آیا 13 مہینے کے بعد والا شوال. بہرحال اگر 13 مہینے کے بعد والا شوال بھی ہو تب یہ مسئلہ اپنی جگہ کہ پیغمبر اسلام نے دوسری شادی کی, پیغمبر اسلام کی 9 یا 10 نکاحوں دوسرا نکاح جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد یا تو اگلے ہی مہینے اور یا 13 مہینے ہوا جناب سودا سے. جناب سودا کی شخصیت اور کس واقعے کی تفصیل تو بعد میں آئے گی, کیونکہ شاید وہ 13 مہینے والی روایت صحیح, تو واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے اس کو بعد میں بیان کرنا پڑے گا. مگر 13 مہینے کے بعد بھی اگر پیغمبر اسلام دوسرا نکاح کر رہے تو ایک چیز تو ہمارے سامنے آ رہی, ایک مسئلہ تو ہمارے سامنے واضح ہو رہا کہ اسلام کی نگاہ یہ کوئی کمال نہیں, اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی بہت بڑا تقوا نہیں کہ انسان اپنے شریک حیات کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کو تن تنہا گزارے, سوائے اس کے کوئی خاص مسئلہ ہے تو بچوں کی زندگی تباہ ہونے کا مسئلہ ہو یا دین سے ہٹنے کا مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے, لیکن ایک عام حالات میں ایک انسان کے لیے اپنی شریک حیات کے انتقال کے بعد چاہے شوہر کے لیے اس کی بیوی کا انتقال ہو یا بیوی کے لیے اس کے شوہر کا انتقال ہو, اس کے بعد کی پوری زندگی بغیر دوسری شادی کے گزارنا اسلام کی نگاہ میں کوئی بہت ہی نیک یا مختصر عمل نہیں, بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی, تو پیغمبر نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے, فمن راغبہ عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت کو چھوڑتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ نکاح کرنے کے بعد اپنے شریک حیات کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرتے بغیر کسی سبب کے. جیسا میں نے کہا کہ بچوں کا مسئلہ بعض اوقات جو بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے وہ ایک الگ مسئلہ, تو جناب سودا کا نکاح بھی ایک اہم پیغام کہ خدیجہ طاہرہ جیسی جانبدار اور وفادار شریک حیات کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام نے زیادہ سے زیادہ 1 سال انتظار کیا اور پھر فوراً دوسرا نکاح کر لیا. اس کی باقی مسئلے تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور وہ پورا سال عام الحزن کا سال قرار پایا, اسی لیے میں 13 مہینے کی روایت کو ترجیح دے رہا ہوں لیکن مزید تفصیلات بعد. بس یہ پورا سال پیغمبر نے غم کے عالم میں گزارا. اسی دوران تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, لیکن عربی میں اس کو واقعہ معراج بھی کہتے ہیں اور واقعہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء یعنی لے جانا اور معراج لفظ معراج عربی زبان میں فالن کے وزن پر اس میں اعلیٰ ہے, اس میں اعلیٰ یعنی معراج کا مطلب ہے وہ چیز جس کے ذریعے انسان بلندی حاصل کرتا، عروج معنی اوپر جانا، معراج وہ چیز جس کے ذریعے انسان اوپر جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں سیڑھی، معراج یعنی سیڑھی. اس واقعے کو معراج کا واقعہ بھی کہتے ہیں، اس واقعے کو کسری کا واقعہ بھی کہتے ہیں، یعنی لے جانا. تو پیغمبر اسلام کو ذات الہی لے گئی. یہ واقعہ ہے معراج، یہ واقعہ کسری. ابتدائی تقریر ہے آج اس سلسلے میں میں نے اسیر کے کم سے کم چار تقاریر ہوں گی، جس کے ابتدائی میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، بے انتہا اختلافات ہیں اس واقعے کے بارے میں. البتہ ان اختلافات کو بیان کرنے سے پہلے یہ ایک بار بیان کر دی جائے کہ واقعہ معراج کے اختلافات میں سے جو ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ کس تاریخ کو پیش آیا. اس میں یہ بات بھی چل رہی کہ کیا یہ واقعہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی زندگی میں پیش آیا یا ان کے انتقال کے بعد پیش آیا. زندگی میں پیش آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم جب وہ 30 سال کے قید سے نکل کے آیا، اس کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ جناب ابو طالب کا انتقال 3 یا 4 مہینے کے بعد ہو گیا. اسی 3 یا 4 مہینے کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا. اور ہمارے یہاں اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں ان میں 2 روایتیں بھی، اور دونوں روایتیں تفصیل کے ساتھ بات میں آئیں گی. ایک اشارہ کہ ایک روایت یہ ہے کہ واقعہ معراج میں بھی پیغمبر اسلام کو آسمانوں کی سیر کے دوران یہ حکم ملا تھا کہ جب واپس جانا تو خدیجہ کو سلام پہنچانا خدا کا. اب یہ جو روایتیں آ گئی، اگر یہ روایت بالکل صحیح تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت جناب خدیجہ زندہ تھی، ان کی زندگی کا یہ واقعہ. اور اس واقعہ معراج کے اختتام پر ایک روایت اور آتی ہے ہمارے یہاں کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابو طالب جب اپنے معمول کے مطابق پیغمبر اسلام کے بستر کے قریب سے گزرے اور پیغمبر کے بستر کو خالی دیکھا تو جناب ابو طالب نے گھبرا کے جوانہ نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور یہ طے پایا کہ اگر اگلی صبح تک پیغمبر اسلام کا کوئی پتہ نہ چلا تو جتنے بھی کفار مکہ ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. جو واقعہ بھی کیونکہ واقعہ معراج کی آخری روایت ہے اس لیے تفصیل بات میں آئے گی، مگر یہ روایت بھی مگر اس کو معتبر مان لیا جائے تو یہ بتا رہی ہے کہ جناب ابو طالب اس وقت تک زندہ تھے. تو اب ترتیب کیا بنی کہ شیب ابی طالب سے خاندان باہر آ چکا، اس کے بعد ایک واقعہ معراج کا پیش آ رہا، یا تو حضرت ابو طالب کے انتقال سے پہلے یا جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد. یہ ایک اختلاف اپنی جگہ ہے کہ جس کو حل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں بہت اختلاف ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہمارے سامنے آتی کہ کیا واقعہ کسری اور واقعہ معراج ایک ہی مرتبہ پیش آیا یا یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے تو خیر بہت کم، مگر برادران اہل سنت کے علماء نے اس میں خاصا اختلاف کیا. ان کے یہاں 2 روایتیں، معراج کا مطلب آسمانوں پہ جانا، کسرا کا مقصد کسی کو لے جانا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ، اور ایک مرتبہ پیغمبر کو مکے سے آسمانوں میں لے جایا گیا، وہ ایک الگ واقعہ. ہمارے یہاں روایتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ایک ہی رات کے یہ دونوں واقعات پیش آئے کہ پہلے پیغمبر اسلام کو مکے سے بیت المقدس لے گئے جو کسرا، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب لے گئے جو معراج ہے. یہ مسئلہ تقریباً ہمارے یہاں سے ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی. یہ مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ ہے کیونکہ آپ کی ساری چیزیں مجالس میں سن چکے، اس لیے آپ کو تو ذرا کوٹ تو نہیں ہوگی، لیکن میرا مسئلہ یہ کہ جس انداز سے یہ تقریریں ہو رہی اس میں ہلکا ہلکا ہر چیز کی جانب اشارہ کر دینا لازم. ایک اختلاف یہ کہ یہ جسمانی واقعہ تھا یا روحانی واقعہ تھا. ہمارے یہاں تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ یہ واقعہ جسمانی واقعہ. چنانچہ 3 انتہائی معتبر حدیثیں ہمارے پاس آتی. پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 4 چیزوں کا انکار کرتا وہ ہمارا منکر، جو 4 چیزوں کا انکار کرتا ہے گویا وہ ہمارا انکار کر رہا، وہ ہم کو نہیں مانتا. اور ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہی معراج جسمانی، جو ہمارے جد کی جسمانی معراج کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ پیغمبر روح کے سفر پہ روحانی طور پر خواب کے عالم میں تشریف لے گئے تھے، وہ ہمارا ماننے والا نہیں، وہ ہمارا منکر. دوسری چیز جو خبر میں منکر اور نکیر کے سوال کو نہیں مانتا وہ ہمارا منکر، جو عذاب قبر کو نہیں مانتا وہ ہمارا منکر، اور جو ہماری شفاعت کو برحق نہیں مانتا ہے وہ ہمارا منکر۔ دوسری حدیث جو آٹھویں امام کی ہے، اس میں امام نے فرمایا کہ جس نے معراج کا انکار کیا اس نے پیغمبر کا انکار کیا، معراج جسمانی کا۔ اس نے بولا چار چیزوں کو اور محدود کر دیا آٹھویں امام، کہ جس نے جسمانی معراج کا انکار کیا گویا اس نے پیغمبر کا انکار کیا۔ اور آٹھویں امام کی ایک تیسری حدیث کہ ہماری مومن اور شیعہ کی پہچان یہ کہ وہ چند چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں، جن میں ایک جسمانی معراج ہے، دوسرے ہماری شفاعت، تیسرے عذاب قبر، چوتھا سوال منکر و نکیر ہے، پانچویں صراط اور میزان ہے، اور چھٹے جہنم، جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں اور جسمانی طور پر انسان ان سے استفادہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خواب خواب میں لگے گا کہ ہم جنت میں گئے یا خواب خواب میں لگے گا کہ ہم جہنم میں گئے۔ تو ہمارے یہاں سے یہ بات نہیں شدہ، لیکن آپ کو معلوم کہ یہ عام عامۃ المسلمین میں اکثر کی اختلاف چلا آ رہا تھا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی یا پیغمبر کی معراج روحانی تھی۔ اور چونکہ اس مسئلے کو میں خود علماء اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اس اعتبار سے اس کی کسی بھی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اب دور آخر کے اہم عالم اہل سنت مولانا مودودی اپنی ایک کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ معراج جسمانی ماننا پڑے گی، معراج روحانی جو ہے اس کی کوئی دکھ نہیں، اس کا کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ خود ہی لکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی نازک مرحلے پہ قدم رکھنا تھا، اس لیے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے رہا ہوں۔ وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا جسم تو چھوڑ ہی گیا، پیغمبر اسلام کو اپنے بستر پہ تشریف فرما کو وہ سب کچھ پیغمبر میں خواب خواب نے دیکھا۔ یہ تو آج کل بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ جنت جہنم کے خواب ہوگا، اس کے سلسلے بہت پرانے زمانے سے ملے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی معراج سب کے بارے میں یہ تھا کہ سب خواب و خیال کی باتیں۔ تو مولانا مودودی لکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، اس لیے میں اپنے کسی عالم کا حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر کی معراج کو روحانی سمجھتے ہیں، ان کی دو ہی بڑی دلیلیں۔ پہلی دلیل تو تین حدیثیں، جن میں سے ایک حدیث جناب عائشہ کی، اور اس میں ان کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر کا جسم معراج پہ نہیں گیا تو کہ ساری رات پیغمبر کا جسم میرے ساتھ بستر پہ موجود رہا۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ظاہری اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اس لیے غلط جب آپ نے معراج اس وقت پیش آیا کہ جب جناب عائشہ کی اور پیغمبر اسلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ ٹکڑا کہ ساری رات میں پیغمبر کے جسم کو اپنے ساتھ بستر پہ محسوس کرتی رہی، یہ ٹکڑا ہی بتا رہا کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے، منسوخ کر دیا ہے، ورنہ جناب عائشہ نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ اور یہی وجہ کہ اس کا جو روایت راویوں کا سلسلہ وہ بھی کٹا ہوا کہ آخری راوی کہتا ہے کہ میں خاندان حضرت ابو بکر کی کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ سے ہی نقل کر رہا تھا۔ تو کسی آدمی سے سنا اور وہ نقل کر رہا تھا، جس آدمی کا نام بھی پتا نہ ہو اس کی روایت کا بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حاکم شام امیر معاویہ کی، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل نہیں تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے، حسن بصری وہ شخصیت ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے۔ تو جس نے پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد ہو گئی۔ اس لیے دوسری دلیل بچی، دوسری دلیل کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61، جس کی تلاوت میں نے آج کی تقریر کے شروع میں کی تھی، ارشاد ہو رہا کہ اے میرے حبیب، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، کہ اے میرے حبیب جو رویا ہم نے تمہارے لیے قرار دیا، وہ رویا، رویا عربی میں خواب کو بھی کہتے ہیں، وہ رویا ہم نے کیوں قرار دیا ہے؟ فتنۃ للناس، تاکہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے جو منکر معراج، دیکھیے قرآن خود کہہ رہا کہ یہ خواب تھا، رویا عربی کا لفظ ہے جس کے ایک معنی خواب بھی، دیکھیے یہ خواب تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خواب تھا، تو ہم اور آپ بولنے والے کون؟ مولانا مودودی ہی نے اس کا جواب دیا کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ رویا کے معنی خواب، رویا کے دو معنی ہیں، ایک خواب اور ایک رویا یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس میں لفظ خواب آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا کہہ رہا کہ ہم نے اس واقعے کو ایک آزمائش قرار دیا، اسی لیے خواب تو کبھی آزمائش نہیں ہوتی، آپ کی حالت میں آپ جو کچھ بھی دیکھ لیں اس میں کیا آزمائش ہے دوسروں کے لیے. آپ جو بھی صاف بیان کریں کوئی شخص بھی نہیں کہے گا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ میں انسان ساتوں آسمانوں کی آپ ہم اور آپ معراج کر لیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض. اتنا یہ آزمائش اسی وقت ہوگی لیکن پیغمبر یہ دعویٰ کرے کہ میں خود یہ سارے واقعات دیکھ کے آیا ہوں, تب تو امتحان ہو سکتا کہ کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے. لیکن پیغمبر اگر سب کچھ خواب خواب کی بات بیان کرے کہ ہم نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے تو کس کو پیغمبر پر اعتراض ہوگا. ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی یہ بات شامل کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی بہت عجیب بات بتائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیے آپ کو خواب دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ خواب میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن کی یہی آیت بقول مولانا مودودی جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو معراج کی روحانیت کے قائل ہیں جسمانیت کا انکار کرتے ہیں, یہی آیت ان کے خلاف جا رہی کہ اس واقعے کو اس میں آزمائش بنایا گیا. آزمائش یعنی یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ مانتے ہیں کون انکار کرتے ہیں. تو آپ کی بات کو تو سب ماننے کو تیار ہو جائیں گے. انکار اور اعتراض کا مسئلہ ہی اس وقت آئے گا جب پیغمبر کہیں کہ میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ کے آیا ہوں. تو خیر زیادہ تفصیل میں کہہ بغیر ہمارے علماء کے نزدیک تو تقریباً یہ طے شدہ بات ہے. اور آخر میں اس مسئلے کو ایک واقعے کے مطابق بنگال دانا نے حل کیا. بنگال دانا کے اکثر واقعات صنعت کے اعتبار سے ہم ثابت نہیں کر سکتے, لیکن بھارت یہ واقعہ اپنی جگہ خود ایک عربی کا نقطہ کہ قرآن نے جب معراج کے واقعے کو بیان کیا تو کیا کہا, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی. عبد کسے کہتے ہیں؟ خالی جسم کا نام عبد نہیں, عبد خالی روح کا نام عبد نہیں, خالی جسم کا نام عبد نہیں. عبد کا مطلب ہے روح اور جسم دونوں ملے ہوئے ہیں. تو جب کہا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ تو عبد کے لفظ میں جسم اور روح دونوں آ گئے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنے عبد کو لے کے گئی. ہارون رشید عباسی کے زمانے میں علماء اسلام میں یہ اختلاف چھڑ گیا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی یا پیغمبر کی معراج روحانی تھی. تو ایک مرتبہ علماء نے طے کیا کہ یہ معراج روحانی تھی. اور یہ کیوں طے کیا اس کی وجہ بھی ابھی آپ سنیں گے ایک جملے میں اور میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں گا. ہارون رشید کے زمانے میں جب یہ جھگڑا پڑ گیا اور تمام علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی. چند دنوں کے بعد ایک دن کسی مقام پہ لوگ جمع ہوئے, بہلول نے دانا بھی وہاں تھے. لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائی. بہلول نے دانا نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور اس وقت بیرت شروع کی تو علم کے سورے کے بعد یہی سورہ شروع کیا مگر آیت کو بدل دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا, سبحان الذی اسرا بالمنام لیلا, کہ پاک ہے وہ پروردگار کے جو خواب کے عالم میں اپنے بندے کو لے کے گیا. اس سارا مجمع ایک مرتبہ چونک اٹھا اور حیران ہو کے کہا کہ قرآن نے تو لفظ عبد استعمال کیا تھا, آپ کے لفظ خواب کو لے کے آ گئے. تو کہا کہ اگر لفظ عبد استعمال کیا تھا اور میں نے اس کو بدل دیا تو اس لیے کہ تم سب کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو بدلنا چاہیے. لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہمارا کون سا فتویٰ؟ تو کہا کہ آج سے چند دن پہلے ہارون کے دربار میں تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ معراج فقط خواب کے عالم میں ہوئی ہے, جسم نہیں گیا. جب جسم نہیں گیا ہے تو قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا, یہ غلطی ہو گئی خدا سے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کی بھی اصلاح کریں, اس لیے اس لفظ کو میں نے بدلا. تو بہرحال یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اس کے بعد اس بحث کی گنجائش نہیں. ہاں ایک اعتراض اس پر اور ہوتا, اس لیے روحانیت کی بات آتی کہ بھائی اگر پیغمبر جسم کے ساتھ گئے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گئے اور آئے اتنی دیر میں ایک دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, وہ کنڈی ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا. پیغمبر جس بستر سے تشریف لے گئے وہ گرم تھا کہ اس کی گرمی ختم نہ ہونے پائی کہ پیغمبر واپس آ گئے. ایک شخص نے وضو کی نیت سے لوٹے سے پانی نکالا تھی, وہ لوٹے کی دھار ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر آ گئے. اتنے جلد جان کے آنا تو خواب میں ممکن ہے, جسم کے ساتھ ممکن نہیں. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ اعتراض معقول, مگر آئنسٹائن کے ٹائم اور اسپیس کی تھیوری کے بعد یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. قصص الانبیاء صفحہ نمبر 497, یہ ہماری کتاب نہیں, نہ یہ واقعہ نہ ہمارا واقعہ, ہمارے یہاں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ دوسرے امام کے بارے میں ہے لیکن اس کی بھی سند پر اعتراض. البتہ ایک عام واقعہ قصص الانبیاء ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب, اس سے ایک واقعہ میں پڑھے دے رہا ہوں, اس لیے کہ واقعے کا جو مطلب ہے وہ بالکل صحیح, لیکن جو واقعہ ایسا پیش آیا اس کی ذمہ داری میں نہیں لینا چاہتا. جب پیغمبر مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ معراج کے واقعے کی بات ہوئی تو ایک یہودی کے کان تک سے یہ بات پہنچ گئی, اس نے مذاق اڑایا کہ مسلمان بھی کتنے بے وقوف ہیں, ایسے حقیق کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. یا سیاح سے اصل بات کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں جا کے واپس آ گیا اور ابھی بستر گرم تھا اور میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ کے آ گیا. یہ واقعہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ امام حسن کا ہے, لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ واقعہ پیغمبر کی میراج کے بارے میں اس نے یہ ایک مرتبہ اعتراض کیا. بقول قصص الانبیاء سے یہ بات پیغمبر کے کان تک بھی پہنچ گئی. خیر پیغمبر خاموش رہے. اب اگلے ہی دن آپ کو یہودی اب مدینے کے باہر جو باغات ہیں اور جو چشمے ہیں اور جو جھیلیں وغیرہ ہیں, خصوصاً اس زمانے میں تو بہت سرسبز علاقہ تھا مدینے, وہاں جاتا اور ایک مچھلی بڑی مچھلی پکڑ کے لایا اپنے گھر میں لا کے دی. باورچی خانے میں بیوی کے سامنے مچھلی رکھی. مچھلی اس وقت تڑپ رہی تھی, پانی سے نکلی مچھلی جو چار پانچ منٹ تو تڑپے. اس نے بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی مچھلی صاف کر کے پکاؤ, میں ابھی نہا کے واپس آتا ہوں. پر یہ کہہ کے چلا اور اس نے جھیل میں غوطہ لگایا. اب کے جھیل سے غوطہ لگا کے نکلا تو حیران ہو گئے. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ نہ مدینہ ہے نہ وہ جھیل ہے نہ وہ علاقہ, ایک دریا تو نظر آ رہا ہے مگر بالکل کوئی اجنبی مقام. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں مرد بھی نہیں ہوں بلکہ عورت بن چکا ہوں اس جھیل سے غوطہ لگا کے نکلنے کی وجہ. اور اسی حیرت کی عالم میں ایک مرتبہ ایک آدمی آتا اور کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ. حیران ہو کر پوچھا تم کون ہو, تو وہ اس سے زیادہ حیران ہوا کہ تم میری بیوی ہو. اس نے جلدی اپنے شوہر کو کھل گئی یہ کہہ کے زبردستی پکڑ کے لے چلا. واقعہ کی تفصیلات کو میں اس لیے مختصر کرتا ہوں کہ میرے موضوع سے میں ہٹا جا رہا ہوں. خیر اب زبردستی لے کے گیا, سات سال یہ حالت میں رہا. اس عرصے میں اس کے یہاں چار بچے بھی پیدا ہو گئے. بقول صاحب قصص الانبیاء سات سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ اسی علاقے میں, تو بات صحیح گزری ہو گئی, اس نے تو اپنی پرانی زندگی کو بھلا دیا. اسی علاقے میں پھر آیا نہانے کے لیے اور غوطہ لگاتا ہے, غوطہ لگا کے اب جو نکلا سات سال کے بعد تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی شہر مدینہ ہے, وہی اس کی جھیل ہے اور جھیل کے کنارے میرے ہی کپڑے پڑے. حیرت کی عالم کہ سات سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا, کپڑے اب تک بوسیدہ بھی نہیں ہوئے, آس پاس کے علاقے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی. اس حیرت کی عالم میں کپڑے پہن کے چلا, وہ سارا راستہ وہی. گھر میں داخل ہوا تو حیران ہو کے دیکھا کہ بیوی ناراض ہو رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کسی کی بیوی تھا لیکن اب اس کی بیوی ناراض ہو رہی اور کہہ رہی کہ میرے سپرد مچھلی کر کے گئے تھے کہ میں اسے تیار کروں اور تم نے اتنی دیر لگا دی. اور حیرت کی بات یہ کہ مچھلی اب تک تڑپ رہی, وہ جو مچھلی کا تڑپنا تھا اب تک وہ ختم نہیں ہوا. اتنی دیر میں یہ نہا کے آ بھی گیا اور اس دوران یہ سات سال گزر گئے. اور ہمارے امام کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ میراج کے بارے میں قصص الانبیاء سے ایک واقعہ میں نے نقل کر دیا. یہ کہتے ہوئے کہ اس کو ہم بالکل مذاق نہیں سمجھ رہے, ایک واقعہ ہے اور ایسا واقعہ پیش آ سکتا. تو واقعہ میراج کی ایسی دلیلیں بھی پروردگار نے پیش کی اور آج کے زمانے کے راکٹ اور سیارتیں تو بالکل آسانی سے میراج کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اب سنیے کہ میراج کا واقعہ کیا. اس مقام پر میں اپنے انداز سے آ جاتا ہوں کہ شیخ ابی طالب سے سارے بنی ہاشم, سارا خاندان ابی طالب پریشانی کے عالم میں نکلا. اور پروردگار عالم کو معلوم کہ ان قریب دو بڑے واقعے پیش آنے والے. پہلا واقعہ تو یہ کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑے گی مکے سے, اور پھر یہ کہ جب مدینے جائیں گے تو مدینے میں ایک سوال نیا پیدا ہوگا جو مکے میں کوئی نہیں پوچھنا تھا. جب پیغمبر مدینے میں جائیں گے تو ایک نیا سوال پیدا ہوگا مکے میں کسی نے نہیں پوچھا. مکے میں کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ مکے والے کافر, کافروں کے پاس یہ عقیدہ ہی نہیں. لیکن مدینے میں جب جائیں گے تو وہاں یہ سوال پوچھا جائے گا, کیونکہ مدینے کے اندر یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, یہودی اہل کتاب ہے. اہل کتاب کے پاس یہاں یہ عقیدہ کہ خدا کا نبی ہوا کرتا, وہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی کا ایک وسیع جانشین ہوا کرتا. تو جب آپ مدینے پہنچیں وہاں یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا وسیع کون. یقیناً یہ سوال ہوگا, مکے والے تو کافر, یہ اہل کتاب تو ہے نہیں, ان کے پاس نبوت کے عقیدے کی تفصیلات نہیں, تو امامت کے بارے میں کیا بات پوچھے وہ. لیکن ہجرت کے بعد مدینے کے اندر امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب معراج کے واقعے کی کئی مصلحتیں, جن میں سے دو مصلحتیں یہ تھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے 39 تک معراج کے بارے میں, 60ویں آیت کی معراج کے بارے میں, اور 7ویں آیت کے بعد والی آیت کی معراج کے بارے میں, جو نہ چلتی معراج پیغمبر کو دعا سکھائی گئی جس کا نتیجہ ہجرت. رب کے جو سل کی خود اللہ صد دن وہ آخری کی مقرر تھے کہ پروردگار مجھے اس مقام پہ داخل فرما دے کہ جہاں جو صد کا مقام, اور وہاں سے نکال دے کہ جہاں سے سچائی کو نکالا جا چکا. پروردگار جہاں سے سچائی نکل چکی ہے مجھے بھی وہاں سے نکال دے, اور جہاں پہ سچائی موجود ہے مجھے بھی وہاں پہ داخل کر دے. یعنی جہاں حق ختم ہو گیا ہے مجھے بھی وہاں تک خارج کر دے، جہاں حق داخل ہو رہا ہے مجھے بھی وہاں پہنچا دے. اب یہ آیت مکمل طور پر واقعہ ہجرت کو بیان کرنے والی دعا ہے. تو سفر معراج میں پیغمبر کو ایک تو ہجرت کی دعا دی گئی. اچھا پیغمبر اکثر یہ دعا کی تلاوت کرتے، مسلمان سنا کرتے تھے، ذہنی طور پر تیار ہونے لگے جہاں ان قریب ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ واقعہ معراج کم اور بیش 100 سے زیادہ حدیثیں کہ قدم قدم پر مولا کائنات کی ولایت و امامت و وسائط کے اور منزلت کو بیان کیا جا رہا ہر ہر مقام کے اوپر. صرف اس لیے کہ پیغمبر واپس آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. یہ بات کی ہے لیکن پہلے بتا دی جائے کہ ہجرت کے واقعے میں ایک عجیب ترتیب، پیغمبر آخر میں گئے مسلمان پہلے گئے، ایک ایک دو دو کر کے سارے مسلمان چلے گئے اور پیغمبر آخر میں گئے تھے. تو پیغمبر تو آخر میں جانے والے تھے، اس سے پہلے جو 6 یا 8 مہینے پہلے مسلمان مدینے پہنچ گئے تو یہودی تو پوچھنا شروع کر دیتے کہ اگر تم نبی کو مانتے ہو تو بتاؤ ان کا جانشین کون. پیغمبر کے آنے تک یہ 8 مہینے تو مسلمان پریشان رہتے. واقعہ معراج کے ذریعے ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اب جب تم مدینے جاؤ گے تو دعوت ذیل عشیرہ کا واقعہ خاندان والوں کے درمیان پیش آیا، معراج کا واقعہ پورے مکے کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، اور اس واقعے کے ذریعے ولایت علی اور منزلت علی اور امامت علی اور وسائط علی کا پیغام بھی سب کے کانوں تک پہنچ گیا. تو معراج کا واقعہ ایک بہتر موقع پہ پیش آ رہا کہ مسلمانوں کی ہجرت شروع ہونے والی. اب مسلمان مکے سے نکلے تو عقیدہ امامت کو مکمل طور پہ مانتے ہوئے نکلے اور ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں. معراج میں ایک دو پہلو تو یہ، اور تیسرا پہلو ایک اور پہلو، یہ ہم سب کے سننے والا پہلو ہے کہ جدھر شیب ابی طالب کی 20 سال کی فیض ختم ہوئی، سارا خاندان نکل کے باہر آیا. اگر آپ خود بتائیے کہ لوگ کتنے تھکے ہوئے ہوں گے، لوگ کتنے کمزور ہوں گے، لوگ کتنے پریشان ہوں گے. اور خدا کا وعدہ ہے انما الکفر یسرا وانما العسر یسرا، ہم ہر پریشانی کے بعد پھر بہتری، ہر پریشانی کے بعد پھر کوئی نعمت عطا کیا کرتے. تو اب اس 3 سال کی قید کے فوراً بعد معراج کا واقعہ پیش آیا تاکہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ یہ خوشخبری ملے، کیونکہ سفر معراج میں پیغمبر اسلام نے منکروں کا عذاب دیکھا اور ماننے والوں کے لیے نعمتیں دیکھی کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں. مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے تو 3 سال کی نعمتوں کے بعد جب وہ یہ سنے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمارا انتظار کر رہا، آسمان کے حالات اور جنت کے حالات، تو ان کو ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل. اور پھر یہ کہ پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لانے والوں جتنی زحمتیں برداشت کی ہیں ان کی زحمتوں کو اس واقعے سے خوشی میں بدلنا. اور آخری بات میں اور کہہ دوں اور اپنے موضوع پر یعنی واقعے کو شروع کروں، وہ آخری بات یہ کہ اس معراج سے ایک اور چیز کو پروردگار عالم نے ثابت کیا. دیکھیے ایک تو فلسفی حضرات نظریات پیش کرتے رہتے، فلسفیوں کا کام کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے خود ہی سوچتے ہیں اور خود ہی نظریہ پیش کرتے ہیں. پیغمبر اسلام جو کچھ بتا رہے ہیں کہ قیامت ہوگی اور جنت ہے اور جہنم ہے اور عذاب، پیغمبر لوگوں کو پہنچا رہے ہیں یہ پیغام، ہر آدمی پیغمبر کی بات پہ ایمان لا رہا. مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہ تو پیغمبر کے دلی خیالات کے خواب و خیال کی باتیں، وہ پیغمبر کو ایک ایک چیز دکھوا دی گئی تاکہ پیغمبر جو امت کے سامنے باتیں پیش کرے، امت تو غیب پر ایمان لائے مگر پیغمبر یہ کہے کہ میں آنکھوں دیکھی بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. قیامت کا عقیدہ آنکھوں دیکھا ہے، عدل الہی آنکھوں دیکھا، جنت و جہنم آنکھوں دیکھا، کیونکہ ہمیشہ فرق ہوتا. سنی سنائی بات سے اگر کوئی ایمان لائے، سنی سنائی بات کتنے ہی معتبر کیوں نہ ہو، وہ یقین نہیں آتا جو آنکھوں دیکھی بات کا یقین آتا. تو پیغمبر غیب کے عالم میں نہ رہے، پیغمبر تو اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لے، آپ ماننے والے غیب کے عالم میں رہے. تو اتنی ساری فضیلتیں عطا کرنے کے لیے شیخ ابی طالب کی سہمتوں کا اس طرح سے کفارہ ادا کرنے کے لیے واقعہ معراج دیا جا رہا. رجب کا یہی ماہ رجب کا مہینہ، یہی رجب کا مہینہ تھا جب پیغمبر اسلام معراج کے سفر سے تشریف لے گئے. 26 رجب کی تاریخ کے اختتام کو پہنچی، 27 رجب شروع ہو چکی اور معراج کا سفر شروع ہو رہا. معراج کے سفر کے بارے یہ 3-4 اختلاف جو میں نے بیان کیے، یہ معراج اور اسرا اسی رات کو ہوا یہ الگ الگ وہ اپنے مقام پر، اس کے بعد یہ کہ معراج جسمانی تھی اور روحانی وہ مسئلہ اپنے مقام پر، پھر یہ کہ اتنے جلدی جہاں کے کیسے آ گئے اس کی وضاحت بھی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اختلاف بلکہ 3 چھوٹے 3 بڑے اختلاف اور ہیں. پہلا اختلاف یہ کہ یہ واقعہ 30 تاریخ کو پیش آیا اور کب پیش آیا، زیادہ معتبر ہے 27 رجب اعلان رسالت کے 10 سال بعد، مگر اس میں اور بہت ساری روایتیں، سترہ رمضان کی روایت بھی ہے، شوال کی روایت بھی ہے، 21 رمضان کی روایت بھی ہے، ربیع الاول کی روایت بھی ہے، رجب کے شروع کی روایت بھی. جس سال یہ واقعہ پیش آئے اس میں بھی بہت اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں ہجرت سے پہلے پیش آیا، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 20 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 11 سال پہلے پیش آیا. وہ بھی ایک اختلاف. پھر یہ کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں بھی 5 روایتیں. ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، دوسری ہے کہ نہیں ام ہانی کے مکان سے شروع ہوا، تیسری روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ کے گھر سے شروع ہوا، چوتھی روایت یہ ہے کہ شیخ ابی طالب سے شروع ہوا، پانچویں روایت یہ ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے شروع ہوا. اور پھر ایک اختلاف یہ بھی کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا یا کئی مرتبہ. بعض علماء کہتے ہیں 2 مرتبہ پیش آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد اور ہجرت کے 2 سال بعد. وہ حصے ہیں پیغمبر کی زندگی، 2 سال اعلان نبوت اور 2 سال ہجرت. لیکن ان ساری بحث میں ایک عام آدمی کو الجھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے علماء کی اکثریت اس نظریے کے حامل کہ یہ سارے اختلافات جو ہیں سب صحیح، سب صحیح. اور کہتے صحیح ہے کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیش آیا، چنانچہ 120 مرتبہ تک کی روایت ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی واقعہ ہجرت سے پہلے ہو، کوئی ہجرت کے بعد، کوئی ہجرت سے 6 مہینے پہلے ہو، کوئی 2 سال پہلے ہو، کوئی واقعہ کبھی 17 رمضان کو پیغمبر گئے ہو، کبھی 21 کو، کبھی رجب کے شروع میں گئے ہو، کبھی شوال، کبھی ربیع الاول میں گئے ہو، اور کبھی 47 رجب میں جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے ایک مرتبہ کعبے سے گئے ہوں، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے گھر سے. تو یہ سارے اختلافات ہمارے علماء کے نزدیک حل ہو جاتے ہیں. واقعہ 120 مرتبہ پیش آیا. لیکن آج کی تقریب میں جو پہلا اور سب سے اہم واقعہ اس کی تفصیل آ رہی، بیچ بیچ میں دوسرے واقعات بھی آ جائیں گے. تو اب تفصیل کیا چلتی ہے کہ 27 رجب کی شب سے پیغمبر اسلام کو معراج، اور پیغمبر اسلام کے معراج کا سفر شروع ہو رہا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 2 باتیں تو طے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا شب 27، اور ہجرت سے 3 سال اور اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد. یہ پہلی معراج تو اسی وقت ہوئی. بعد میں جو روایتیں آئیں وہ دوسری معراجوں کے بارے میں. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اس کے بارے میں 5 نظریے. یہ 5 نظریے اصل میں 2 ہی نظریے بن جاتے ہیں، کیونکہ جناب خدیجہ کا مکان، شیب ابی طالب اور وہ مکے کی پہاڑیاں سب اتنے قریب قریب ہیں کہ اگر جناب خدیجہ کے مکان سے بھی پیغمبر گئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے گئے ہیں یا شیب ابی طالب سے گئے. البتہ دوسری روایت جو ہے وہ پہلے سفر معراج کے لیے وہی معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام خانہ خدا کے قریب آرام کر رہے تھے. کہاں آرام کر رہے تھے اس میں اختلاف. ایک روایت میں ہے وہ جو ہجر اسماعیل گول دیوار قریب، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں. حضرت ام ہانی مولا کائنات کی بڑی بہن اور حضرت ابو طالب کی سب سے بڑی بیٹی. حضرت ابو طالب کی ایک بیٹی ہے یہ تو اس میں مورخین میں اختلاف ہے، مگر ام ہانی پر اتفاق ہے کہ کم سے کم وہ تو تھی. ام ہانی کا نکاح جس قبیلے میں ہوا تھا اس کا مکان خانہ کعبہ سے بالکل ملا ہوا تھا. جناب پیغمبر جب کبھی اپنے مکان سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے اور دوپہر کو یا رات کو بہت تھک جاتے تھوڑی دیر سونے کے، اب واپس اپنے مکان میں جائیں وہ بہت دور کا راستہ، چنانچہ اپنی چچا دار بہن کے مکان میں آرام کر لیا کرتے تھے. تو یہ واقعہ آدھی رات کے قریب پیش آیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہا کہ رات میں تھوڑی دیر ضرور سو لیا کرو، تھوڑی دیر ضرور سویا کرو. تو 26 رجب کا دن اختتام کو پہنچا، 27 رجب کا آغاز تھا. پیغمبر اسلام آدھی رات کے قریب اپنی چچا دار بہن ام ہانی کے مکان میں آرام فرما. اور ایک روایت کے مطابق پیغمبر تنہا نہیں، بلکہ پیغمبر کی ایک طرف جناب حمزہ، ایک طرف جناب جعفر طیار، اور ایک طرف مولا کائنات. اور یہ بات بھی کوئی عجیب نہیں لگتی، کیونکہ 10ویں سال پیغمبر اسلام کی مخالفت اتنی بڑھ چکی کہ بالکل یہی ہوا ہوگا کہ خاندان بنی ہاشم نہ رات کے وقت پیغمبر کو تنہا نہیں جانے دیتے ہوں گے، نہ دن کے وقت. اور خصوصاً یہ 3 شخصیتیں جو خاندان بنی ہاشم کی بہادر ترین شخصیتیں، ایک تو علی جو کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہے، پھر جناب حمزہ اور جعفر طیار، یہ ہمیشہ رسول کے ساتھ رہا کرتے ہوں گے. پیغمبر اسلام آدھی رات کا وقت آرام فرما. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام خود کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے آ کر میرے پاؤں کو آہستہ سے ہلایا، میری آنکھ کھلی، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جبرائیل حمید کھڑے ہوئے اور جبرائیل حمید کے ساتھ کو اور جبرائیل سے سوال کر رہا یہ کون ہے نوجوان پیغمبر کے بھائی طرف اور وہ کون ہے پیغمبر کے بھائی طرف اور وہ کون ہے پیغمبر کے بھائی کی اور جبرائیل ایک طرف پیغمبر کے پاؤں کو ہلا کے پیغمبر کو بیدار فرما رہے اور دوسری طرف اس فرشتے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹا ہوا یہ اس کا چچا گھاس بھائی علی اور وہ جو دوسرا نوجوان یہ اس کے چچا حمزہ جو سید و شہدا ہونے والے اور وہ جو پانٹی وہ ان کے بڑے چچا دار بھائی کیا پر جنہیں پروردگار جنت میں اڑنے کے لیے دو بار عطا کرے گا. جب رہی تھے اس نئے فرشتے وہ فرشتہ دنیا والوں کے لیے نیا ہے اور اس کے لیے دنیا والے نئے ہیں. اس کو سارے اپرادھ سے تعارف کرایا پیغمبر اسلام اتنی دیر میں بیدار ہو چکے ہیں. جب رہی کیسے آنا ہوا یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پورے واقعے میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو چیز جو تکلیف دہ محسوس ہوتی وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیغمبر کا مقام گرفتم ہو رہا اور وہ اس لیے کہ پیغمبر بار بار جبرائیل سے سوالات کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا ظاہری طور پر کہ پیغمبر کو نہیں معلوم ہے جبرائیل کو معلوم ہے. یہ بات تو بڑی عجیب ایسا نہیں سب. اب کیونکہ میں نے دوسری باتیں اتنی تفصیل سے بتا دیں کہ اس نقطے کی وضاحت کو اب بہت کم رہ گیا اس لیے صرف ایک بات کہتا چلوں کہ سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جو لاحل اور سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جس سے ساری معلومات ہیں مگر کسی دوسرے آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی سوال کیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم مسائل کیسا بتا رہا آپ کو مسئلہ معلوم مگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا آدمی بھی سن لے تو آپ خاص طور پر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اپنے لیے نہیں دوسروں کو سنانے کے لیے. معراج کے واقعے کے اکثر سوالات ایسے ہی کہ امت کے کان تک کچھ چیزیں پہنچانا چنانچہ جبرائیل اور پیغمبر کے سوال و جواب کا سب سے بڑا مقصد یہی. اور بھی اس کے کچھ وضاحتیں ہیں جو شاید میں آئندہ کسی تقریب میں کروں معراج کے بارے میں. جبرائیل نے بیدار کیا پیغمبر کو, پیغمبر نے سوال کیا آخر جبرائیل کیسے آئے تو اللہ کے رسول پروردگار عالم ایک امانت دے کر میرے ساتھی فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ پہلی مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہوا, سلام کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول پروردگار عالم آپ کے سامنے دو پیشکش رکھی, آپ کو دو آفر دی, دو پیشکشی کی, اسے قبول کرنے یا ہو سکے. پہلی پیشکش کیا ہے؟ وہ ایک مرتبہ چابیوں یا کنجیوں کا ایک دوسرا پیغمبر کے سامنے پیش کرتا کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب کی چابیاں اسے آپ لے لیجیے اور خالق العظیم ساری دنیا کے سب سے بڑے حاکم بن جائیے. پیغمبر نے ایک اور دوسری پیشکش کہا کہ یا پھر اسے چھوڑ کے آپ اللہ کے ایک آن سے بندے بن جائیے. اب لفظ دلیل آیا ہے روایت میں لیکن دلیل اردو والا دلیل نہیں, یعنی پیغمبر خدا کے سامنے جو بڑا حقیر, خدا کے سامنے جو بڑا بستر, یعنی خزانے لے کر ساری دنیا کے مالکہ بن جائیے یا خدا کی بندگی اختیار کر کے انتہائی حقیر بندوں میں شامل ہو جائیے. پیغمبر نے کہا کہ انا عبد الذلیل الحقیر المستجیر المستجیر, میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کا بندہ بن چاہے کتنا ہی سخت ہے مگر وہ بادشاہت مجھے قبول نہیں ہے کہ جو بندگی سے دور کرنے والی. تبھی اشہد ان محمد اب گہو پہنے رہا اس پیغمبر نے کہا کہ مجھے اور کوئی عہدہ نہیں چاہیے, خدا کی بندگی میرے لیے سب سے بڑا مقام. جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا وہ فرشتہ تو چلا گیا, پیغمبر نے دنیا کے خزانوں پہ ٹھوکر ماری اور خدا کی بندگی کو قبول کر لیا. کہ خدا کی بندگی کے لیے کتنا ہی ظاہری اعتبار سے پستی کو اختیار کرنا پڑے پیغمبر اس کے لیے تیار. اب یہ لفظ پستی, یہ لفظ ذریعہ, یہ لفظ حقیر اردو والے نہیں, یہ سب عربی والے. عربی میں ان لفظوں کا مطلب توہین یا بے احترامی نہیں. پیغمبر نے جب عبدیت کو قبول کر لیا, دولت نہیں چاہیے عبدیت چاہیے. دیکھیے پیغمبر اسلام کتنا بڑا امتحان لیا جا رہا ہم سے. تو اگر ایک نوکری کی بات کر دی جائے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نوکری حرام ہے تو ہم سے چوپن میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں. ہم سے تو اگر ایک رشتے کی بات کر دی جائے کہ بنا گھرانے میں شادی کرنے جا رہے ہو, اگر پتا ہے تو نہیں کہ وہ بے پردہ عورت ہے تو سوچ لو ایک مرتبہ, تو ہم اس کے اندر شیشوپن میں پڑ جاتے ہیں. اور پیغمبر اسلام کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار رہے ہیں, بادشاہت کو ٹھوکر مار رہے ہیں, یعنی خدا کی بندگی مجھے زیادہ بہتر. جبرائیل وہ فرشتہ سے چلا گئے, جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے ایک حکم, خدا نے مجھے ایک حکم دیا. اور جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا میکائیل اور اسرافیل ایک جانور کو لے کے آتے ہیں جس کا نام براق بتایا گیا. براق یعنی بجلی کی مانند, لائٹ الیکٹریسٹی, بجلی کی مانند, یہ اس کا نبضے کا جوہا.
خوراک کو لے کے میسائل اور اسرافیل آتے ہیں. اس انداز سے کہ میسائل نے اس کی لگام کو پکڑا ہوا اور اسرافیل نے اس خوراک کی رکابوں کو تھاما ہوا اور اس جانور کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس کی تفصیلات روایتوں میں ہے کہ یہ ایسا جانور کہ جو گدھے سے بڑا بڑا اور کچر سے تھوڑا سا چھوٹا, یہ جانور ایسا ہے کہ جس پر نور کی بنی ہوئی لگام اور نور کی بنی ہوئی زین اچھی ہوئی. اس جانور کا پسینہ پتھروں کی شکل میں نہیں ٹپکتا, موتیوں کی شکل میں ٹپکتا, اور اس کی بہت ساری تفصیلات کتابوں میں ہیں. یہاں تک سات روایتوں میں ہے, اگر کہ ان روایتوں کو معتبر کہنا تو مشکل کہ اس جانور کا چہرہ انسانی چہرہ, لیکن خیر یہ تو ہے کہ سفید رنگ انتہائی خوبصورت, اچھر سے تھوڑا چھوٹا, پسینے کی پسینے پتھروں کی بجائے موتی اور جواہرات کا ٹپکنا, نور کی بنی ہوئی لگام اور زین, اس کے ہر ہر بال موتی اور جواہرات کا بنا ہونا, اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ آخرت کبھی میں بوراک میں سوار ہو کے میدان قیامت سے گزروں گا. بوراک کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا, اور ایک مرتبہ جبرائیل نکال کہ اللہ کے رسول پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ عبدیت کو قبول کر لیں تو یہ سواری حاضر ہے, آپ کو تشریف لے جانا. پیغمبر اسلام آگے بڑھتے, بوراک کے قریب پہنچتے, بوراک انتہائی خاموشی کے ساتھ کھڑا, جبرائیل امین پیغمبر اسلام کو سوار ہونے میں سہارا دے رہے, مگر جب یہ دیکھا کہ بوراک بالکل خاموش پڑا تو جبرائیل نے اس بوراک کے چہرے پہ ایک ہاتھ مارا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا, اتنا خاموش کیوں پڑا, کیا تجھے نہیں پتا کہ کائنات کی افضل ترین شخصیت آج اس پہ سواری کر رہی. جو علماء نے کہا کہ بوراک پر اس سے پہلے بھی تقریباً ہر نبی سوار ہو چکا, اور بوراک کیونکہ بڑے بڑے انبیاء کو اپنے کشت پہ بٹھا چکا, جس اعتبار سے بڑے خاموشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پڑا تھا, اس میں وہ جوش نہیں تھا, وہ خوشی نہیں جو ہونا چاہیے تھی. جبرائیل نے جس وقت وارننگ دی یا تنبیہ کی تو بوراک نے سب کا چونکا اور پیغمبر اسلام کا استقبال کرتا, پیغمبر اسلام سے سلام کرتا ہے اور سلام کرتا, پیغمبر بوراک پہ سوار ہوتے اور بوراک کرنے لگتا. یہاں پر بھی تین روایتیں, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بوراک پیغمبر کو مکے سے آسمانوں تک لے گئے, دوسری روایت ہے کہ نہیں, بوراک پیغمبر کو مکے سے بیت المقدس تک لے گئے, اور بیت المقدس سے پھر ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا تخت لایا گیا, اور تیسری روایت یہ ہے کہ بوراک نے بیت المقدس سے پیغمبر کو پہنچایا, پھر ایک چیری لگائی گئی آسمانوں کی طرف, اسی لیے یہ معراج کا واقعہ کہنا تھا. ہو سکتا ہے یہ تینوں روایتیں صحیح, ایک واقعے میں بوراک لے گئے اور پیغمبر کو, ایک میں چیری کے ذریعے اور ایک میں یاقوت کے تخت کے ذریعے, لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک تو بوراک ہی واحد سواری تھی پیغمبر کی. پیغمبر بوراک پر سوار ہوتے اور بوراک ایک مرتبہ اپنے سفر کا آغاز کرتا, جیسے ہی پیغمبر کا سواری کا جانور بوراک حرکت میں آیا, پیغمبر اسلام یہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مکے کی جو گھاٹیاں بجلی کی رفتار سے جلے گئے, یہ جانور مکے کی جو گھاٹیاں جب میں وہاں سے گزرا, بس حرم سے باہر نکلے اور مکے کی گھاٹیاں شروع, تو پہلی گھاٹی کے قریب میں نے دیکھا ایک ایسا شخص کھڑا جس کے بال اس کے ہاتھوں تک پہنچے ہوئے, اس نے مجھے دیکھا اور کہا السلام علیک یا اول و السلام علیک یا آخر و السلام علیک یا حاشر. میں نے جواب دیا علیک السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. اس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے عزیز, آپ اپنے بھائی علی کے وقار کا خیال رکھیے گا, اور یہ کہا اور بوراک اتنی دیر میں آگے بڑھ گیا. دوسری گھاٹی کے قریب بوراک پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص کھڑا جس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے, اور وہ بھی اسی طرح سے مجھے سلام کرتا, السلام علیک یا اول و السلام علیک یا آخر و السلام علیک یا آخر. میں بھی اسی طرح جواب دیتا ہوں وہ علیک السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے عزیز, میں آپ کو آپ کے بھائی علی کی حرمت کی اس کا خیال رکھنے کا واسطہ دیتا ہوں. یہ دو آدمی مجھے راستے میں ملے, علی کا وقار اور علی کے احترام کا تذکرہ دونوں نے کیا, اور بوراک اب اتنی دیر میں دوسری گھاٹی سے آگے بڑھ چکا, ابھی تھوڑی دور گیا تھا یہ بوراک کہ دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا, مگر وہ پیغمبر جو ہر ایک کی آواز سن کے متوجہ ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ کون پکار رہا. بوراک آگے بڑھتا چلا جا رہا, ایک مرتبہ بائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا, لیکن پیغمبر خود کہہ رہے جو اس آواز کی طرف مجھے توجہ دینے کا دل ہی نہ چاہا, میرا دل ہی نہ مانا کہ میں ادھر بڑھ جاؤں, میں نے اس کو نظر انداز کر دیا. بوراک اور آگے بڑھا, ایک انتہائی خوبصورت عورت 16 فلحال کیے ہوئے پیغمبر کے راستے میں آتے اور پیغمبر کو اپنی جانب متوجہ کر دی. پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھا. ایک مرتبہ میں ایک سال سے ایسے پتھر کی گرنے کی آواز آئی کہ جس نے دل کو سہلا دیا, دل کو ہلا دیا, دل میں خوف کی حالت پیدا ہوئی. اور ایک مرتبہ یہ سلی پتھر کی آواز میں ایک کام تک پہنچی تو جب رہی جی کا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہی, میں نے اب دیکھا یہ چار واقعات, دو آوازیں شروع میں, پھر یہ چار واقعات, دو ہاتھیوں کا ملنا, پھر دو آوازیں, پھر ایک عورت کا ملنا, پھر ایک پتھر کی آواز. اتنی دیر میں جب رہی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ منظر دیکھا, میں نے اب سب کے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک انتہائی سرسد علاقہ چلا جا رہا, ایک انتہائی سرسد اور شاداب علاقہ, نجوروں کی باقی باغ ہے. جب رہی دیکھا اللہ کے رسول یہی دیوا کی سرزمین, جسے اردو میں ہم تجربہ بھی کہتے ہیں, یہ دیوا کی سرزمین ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہجرت کر کے آپ کو پہنچنا. تو میں نے کہا کہ واقعہ معراج میں ہجرت کی تیاری بھی تھی, ہجرت کر کے آپ کو یہاں پہنچنا. پیغمبر نے کہا کہ پھر تمہیں یہاں اتر کے دو رکعت نماز ادا کروں گا. قرآن کو رکوایا گیا, پیغمبر نے اس سرزمین پہ دو رکعت نماز ادا کی جو بعد میں مدینہ کہلائی, مدینہ طیبا, اسے مدینہ طیبہ بھی کہا جاتا. وہاں دو رکعت نماز ادا کی پیغمبر نے اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے. اب جو پیغمبر اسلام آگے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ایک اور مسجد راستے میں آئی, جو کہیں بھی کہا اللہ کے رسول اس مسجد کو دیکھ لیجیے. پیغمبر نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے, کہا کہ یہ آپ کے جس حضرت آدم کی مسجد ہے اور یہ پیغمبروں کا مصلی بھی کہلاتی, اس لیے کہ کثرت سے پیغمبروں نے یہاں نماز پڑھی. یہ مسجد کوفا, پیغمبر نے کہا کہ گناہ کو روکو, گناہ روکا گیا. مسجد کوفا میں اتر کے پیغمبر نے دو رکعت نماز ادا کی, ایک مرتبہ گناہ چلا. تیسرا مقام آیا جو کہیں بھی کہا کہ اللہ کے رسول لکھے پہچانیے. اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہ تیسرا مقام کون سا. ہمارے زیادہ تر علماء نے کہا کہ یہ تیسرے سے تقریباً سارے علماء کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ سورہ سینا, وہ پہاڑ کے جس پر حضرت نے موسیٰ سلام کیا کرتے تھے, اور جو پہاڑ ایک مرتبہ اس روشنی کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کی خواہش سے ہم خدا کو دیکھیں, ایک فرشتے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس روشنی کی وجہ سے جو پہاڑ بھی ہلاک ہوا سورہ سینا, یہ وہ پہاڑ یعنی حضرت موسیٰ کا پہاڑ. اور دوسرے روایت ہے کہ جبرائیل نے پہاڑ نہیں دکھایا بلکہ تیسرے مرحلے پر وہ کنواں دکھایا جس کے قریب ایک درخت نیچے بیٹھ حضرت موسیٰ نے جناب شعیب کی بیٹیوں سے بات کی تھی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا. پہاڑ یا کنواں دکھایا یا پہاڑ دکھایا, نشانی حضرت موسیٰ کی تھی کہ یہ سورہ سینا. پیغمبر نے کہا کہ روکو, میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا. ایک مرتبہ پیغمبر نے وہاں بھی دو رکعت نماز ادا کی اور گناہ آگے بڑھا, گناہ جو آگے بڑھا. تو آپ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں دو روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ معراج کے سفر میں جاتے وقت پیش آیا اور ایک ہے کہ نہیں واپسی میں پیش آیا. تو میں دونوں دفعہ اس کو بیان کروں گا کیونکہ یہ واقعہ آخر میں دلیل بھی بنتا ہے معراج کی سچائی. بالکل آخر کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر مصر کے علاقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں شام کی طرف بیت المقدس کی طرف, ایک مرتبہ براق کے اڑنے کی آواز سے جس تجارتی قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کے اونٹ گھبرا گیا اور اس بری طرح سے گھبرائے کہ سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا. ایک اونٹ نے تو اپنی کمر پر لگے ہوئے سارے سامان تجارت کو بھیج کے توڑ دیا. یہ سارا کا سارا قافلہ اور اس مسئلہ کا تھا اور یہ اونٹ جس نے اس سامان تجارت کو توڑا یا اس کو بیان کا تھا ساتھ میں پیغمبر نے جس کے بارے میں کہا. یہ واقعہ تو پیش آیا مگر کیا جاتے وقت پیش آیا ہے یا آسمان سے واپسی کے بعد بارہ کس واقعے کے فوراً بعد. ایک مرتبہ جب نہیں نکلا اللہ کے رسول اس مقام کو بھی پہچان کے یہ بیت الحم وہ جگہ کہ جہاں قواری مریم کے یہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ روکو یہاں پہ برا کو, پیغمبر اتر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ لفظ روکو ہے آج روایتوں میں ہے کہ پیغمبر برا پہ کہتے تھے کہ رک جا, وہاں بھی پیغمبر نے نماز ادا کی. یعنی مدینہ, کوفہ, حضرت موسیٰ کے شہر اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مقام پہ نمازیں پڑھتے ہوئے آخر میں پیغمبر اسلام بیت المقدس میں پہنچے. جو رات تھی کہ بیت المقدس میں لوگ سو تو رہے تھے مگر ہر ایک پریشان تھا, اور پریشان اس لیے تھا کہ اس زمانے کے طریقے کے مطابق بیت المقدس کے چاروں طرف کی ایک دیوار بنی تھی جس میں ایک بڑا دروازہ تھا. سارا دن دروازہ کھلا رہتا, شام کو اس دروازے میں تالا لگا دیا جاتا, ابھی صبح کو پھر کھولا جاتا, تاکہ رات کو چور نہ آ جائیں، کاکو نہ آ جائیں، کوئی حملہ نہ کر دے. مگر آج رات یعنی 26 رجب کی جو شام آ رہی، یہ چاندی کی ساتھی کے پاس بھی کھو گئی چاندی اس کے پاس سے، اور بے انتہا تلاش کیا گیا. اس نے تو بتایا کہ یہ چاندی میں اپنی تکیے کے نیچے رکھتا ہوں، آتی وہی رکھی، مگر جتنا ڈھونڈا گیا، تکیے کو پھاڑا، بستر کو پھاڑا، الماریوں کو دیکھا، وہ چاندی کسی کو نہیں ملی. خیر لوگ جاگتے نہیں کرتے، پریشانی کے عالم میں جا کے سوتو گے، مگر ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ آج بیت المقدس کھلا ہوا، خدا خیر کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے. انہیں کیا پتا کہ آج کی رات بیت المقدس کے لیے کتنی برکت کی رات ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام بیت اللام سے آگے بڑھ کے بیت المقدس میں پہنچتے اور انہیں اس مقام پہ جا کے روکے جہاں پر وہ مسجد ہے جس میں تمام انبیاء نے نمازیں ادا کی، اور اس مسجد کے باہر لکڑی کا ایک بوٹا لگا ہوا، یہ پتھر بنا ہوا ہے سکون کی طرح سے. جو نبی بھی یہاں نماز کے لیے آیا، اس نے اپنی سواری کے جانور کو اسی میں باندھا. یہاں اگر کوئی نبی بکریوں کو چراتا ہوا وہاں سے گزرا تو اس نے اپنے گلے کو وہیں پہ باندھا، پیغمبر اسلام نے بھی براق کو وہیں پہ باندھا. اور ایک روایت اور میں نے کہا کہ کہیں کہیں میں دو دو روایتیں بتاؤں، ایک روایت اور کہ نہیں وہاں پہ بڑا پتھر ابراہیم نے اس میں انگلی داخل کی، سوراخ وغیرہ براق کی لگام کو اس میں رکھ دیا گیا، اور پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے. جب پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوتے تو ساری مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں، اور اس طور سے نمازی ہے 4,414 وہ انبیاء اور مرسلین ہیں کہ جو آج پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور سب سے آگے انتہائی خوبصورت اور پیغمبر سے ملتے جلتے ایک شخصیت کھڑی، اور انہوں نے بھی جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا آخر، کہہ کے سلام کیا، یعنی اے اول، اے آخر اور اے حشر، یعنی قیامت، قیامت کے قریب آنے والے آپ کو میرا سلام. اور پیغمبر نے کہا علیک السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے کہا میں آپ کو آپ کے بھائی علی کی منزلت کو کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیے گا، اور ایک مرتبہ کی امامت شروع ہو گئی. یہاں بھی دو روایتیں، پہلی روایت یہ کہ یہ سارے انبیاء موجود تھے، دوسری روایت ہے کہ جب پیغمبر پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ سکتا ہے تو الگ الگ واقعات پیش آئے، کوئی بھی نہیں تھا، صرف رسول تھے جبرائیل تھے. جبرائیل آگے بڑھ کے اذان دیتے، جبرائیل نے جو اذان دی تو اس میں حیا اللہ خیر العمل شامل تھا، پھر جبرائیل نے حقامت دی، حقامت میں جب قدامت اصطلاح کہا تو انبیاء ما قبل اپنے اپنے روزوں سے اپنے اپنے قبروں سے نکل کے تشریف لائے، اور ذرا سی ہی بھیڑ ایک عظیم اجتماع ہو گیا بیت المقدس کہ جس میں پیغمبر اسلام نماز کی امامت فرماتے ہیں. ادھر نماز ختم، سارے انبیاء ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے. یہ انبیاء وہ ہیں کہ جن کو ابھی آسمانوں پر بھی پیغمبر سے ملنا، وہ رخصت ہو گئے. جبرائیل نے اسی پتھر کے نیچے سے جس سے براق کو مانا گیا تین سیاحے نکالے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے مجھے. جبرائیل نے اس پتھر کے نیچے چٹان کے نیچے ہاتھ ڈالا، پہلا پیالہ باہر آیا، یہ پیالہ پانی کا پیالہ تھا، مگر پیغمبر نے انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں پیوں گا. جبرائیل نے دوبارہ ہاتھ ڈالا چٹان کے نیچے، دوسرا پیالہ آیا، اس میں شراب. جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول شراب نوش فرمائی، پیغمبر نے دیکھا کہ اس کو نہیں پینا، اور جبرائیل نے پھر جو ہاتھ ڈالا تو تیسرا پیالہ دودھ پر نکلا، وہ پیغمبر نے قبول کیا، اس دودھ کو نوش فرمایا. بعض روایتوں میں یہ پہلا پیالہ پانی کا نہیں شہد کا تھا، بات نہیں کہ پانی کا تھا، لیکن ساری روایتوں میں یہ اتفاقی بات ہے کہ پیغمبر چاہے پانی ہو چاہے شہد اس کو بھی ٹھکرا دیا، شراب سے بھی منہ موڑا اور پانی کا پیالہ پیا، اور جب نہیں کہتا اللہ کے رسول اب ہمیں آسمانوں کی جانب چلنا، یا تو اسی براق میں گئے، یا سیڑھی لگائی گئی، یا یعقوب کا تخت لایا گیا اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یہ سفر کیونکہ ذرا لمبا تھا، اس لیے پیغمبر نے پوچھا کہ وہ لوگ کون مجھے ملے اور وہ آوازیں کیا آئیں اور اس جن پیالوں کا کیا مطلب ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے آئندہ منگل کی تقریر کا آغاز ہوگا، کیونکہ اس کی وضاحتی میں خاصا وقت لگے گا. آج سفر میران بیت المقدس پر پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، آسمانوں کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، تو کاربے رجب کو اس کا تذکرہ ہوا. انشاءاللہ آئندہ منگل جو نیچو رجب کی شب آئے گی اس میں سفر معراج مزید آگے بڑھے گا، اور 26 رجب کی جو تقریر ہوگی 25 رجب کی اس میں واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. تو معراج کے واقعے پر مسلسل 3 یا 4 تقاریر آپ کو سماعت فرمانا پڑیں گی. نامکمل مقام سے میں بات چھوڑ رہا ہوں، مگر اس لیے کہ سارا آپ کا یہاں بیٹھنا اسی وقت انتہائی مفید بن سکتا ہے جب پیغمبر اسلام کے ذکر سے یہ توانائی دی جائے کہ ہمیں پیغمبر کی سیرت میں عمل کرنا, اور یہ چیز فقط اور فقط صرف یا مسائل دین بتاتے ہیں. تھوڑا سا وقت مسائل کا ہر تقریر میں دیا جاتا, ایک گھنٹے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اب کیونکہ آخری آخری تقریریں قریب آ رہی ہیں اور ماہ رمضان میں اس سال میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا, اس لیے جو مسائل میں کمی رمضان کی ہے وہ سوا گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹے یہ تقاریر اب ہو جائے کریں گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. یہ صرف تین یا چار ہفتے کی بات ہے تاکہ موضوع میں بھی کمی نہ ہو اور مسائل میں بھی کمی نہ ہو. لیکن اس سے پہلے کہ مسائل بھیجے جائیں اور مسائل بتائے جائیں, آپ کی خدمت کے عرفان کی جائیں, یہ خیال کیجیے کہ ذکر ہوا ہے معراج کا, اس کی مناسبت سے بابا کے ملک دور دے دیجیے محمد علیہ وسلم. بات تو ایسا نہیں مان درد داخور کے پہنچے, انہوں نے کہا کہ چند باتوں کی تکرار ہو جائے, لیکن میرا خیال میں جس مقام سے وہ پہنچے تھے وہی اس وقت تک صفائی شروع نہیں ہوئی تھی, وہ کچھ اختلافی باتیں اور کچھ وہ مسائل آ رہے تھے. ایک سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے پنجیکرن کے ناموں کو چھو سکتے ہیں یا نہیں, شرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ بغیر وضو کے ائمہ معصومین اور چاردہ معصومین کے ناموں کو بھی نہ چھوا جائے, لیکن شرح یہ حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اللہ کے نام کو اور قرآن کے الفاظ کو تو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے, لیکن پیغمبر کے نام کو یا اولاد پیغمبر کے نام کو بغیر وضو کے چھونا جاہر ہے, لیکن بہتر نہیں, بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. اس کے ساتھ اس کے بعد کچھ وہ مسائل جو گزشتہ ہفتے بیان کیے جا رہے تھے اور اچھے خاصے مسائل میرے پاس جمع ہو گئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کم سے کم دو ہفتے یا تین ہفتے کا سوفا ہے چکا. اس میں دو تین مسائل بہت ہی فوری ضرورت کی ہے, وہ آج آپ سماج کروا لیجیے, باقی آئندہ. ایک سوال یہ ہے کہ جو سب کا نہیں لیکن کبھی بھی کہ جا سکتا, سوال ایک ایسے شخص نے کیا ہے کہ جو ہے جو پانی کے جہاز سے ملازم فخر پاکستان کی نیوی میں کوئی بھی اور کمپنی, اور اس میں طور کی جو ہے کھانا پکانے والا وہ ایک عیسائی, جب جہاز سمندر میں پہنچتا تو وہاں پہ یہ بھی امکان نہیں ہوتا جیسے شہروں میں ہے کہ ہم کھانا کہیں اور سے کھا لیں خود پکا لیں, پانی کے جہاز میں یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی باورچی خانہ ہے وہاں کھانا پکے گا, اور باورچی عیسائی ہے اور وہ جہاز بھی سمندر میں ہے کہ کہیں اور جا کے لیے ہم کھانا نہیں کھا سکتے. تو اس صورت میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ کیونکہ عیسائی اور یہودی نجس, اس لیے جس چیز کو ان کا ہاتھ لگے اور بیچ میں کڑی یا رسوبت یا جیلاہٹ ہو وہ چیز نجس ہو جائے گی, اور اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کا کھانا اور پینا حرام ہو جائے گا. پانی تو ان کا ہاتھ لگے تو پانی حرام, چائے تو ان کا ہاتھ لگے تو چائے کا پینا حرام, شربت کو ان کا ہاتھ لگے تو شربت کا پینا حرام, اچھا یہ تو جیلا ہاتھ لگے. اسی طرح جس کھانے کی جس چیز کو ان کا ہاتھ لگے, روٹی کو یا سالن کو یا چاول کو یا دال کو, وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر ان کا جیلا ہاتھ لگے. تو اب اس مسئلے کا جواب یہ کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جب وہ کھانا پکاتے ہیں تو ان کا جیلا ہاتھ ضرور لگتا ہوگا ان چیزوں کو, کیونکہ چائے میں ضروری نہیں ہے کہ جیلا ہاتھ لگے, چائے جو اس طریقے سے بنائی جاتی ہے جس میں اس میں نل سے ڈائریکٹ پانی بھرا ہوگا, پانی کے جہاز کا پانی پور ہوتا ہے یہ مجھے معلوم. اس کے بعد اس میں اس کے کسی جنگل یا ڈبے سے چائے اس میں ڈالی ہوگی, دودھ ڈالا ہوگا, شکر ڈالی ہوگی, گول کے اس کے بعد پیالی میں نکال دیا ہوگا. اب اگر اس میں پیالیاں دھوئی بھی ہیں تو یقین ہاتھ ٹولنے سے بگڑ کے اور نئی کے نیچے رکھ کے ڈھونی ہوگی, اس کا ہاتھ پیالی کے اندر جانا تو ضروری نہیں, اور اگر گیا بھی ہوگا تو دھونے میں عام طور پر آخر ہاتھ پر ڈال کے دھوئے بھی تو آخر میں خالی پانی بھر کے کھنگال کے پھینکتے ہیں, پھر اندر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں پیالی کے اندر یا کیٹلی کے اندر. تو چائے کے بارے میں تو کم از کم مجھے تو یہ شکی رہے گا کہ اس کا گیلا ہاتھ لگا یا نہیں لگا, تو کس طرح سے کھانے پینے کی چیزیں اس نے تیار کی, مگر فقط اس کی وجہ سے وہ چیزیں حرام نہیں, یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ہاتھ لگا, یعنی یہ بھی یقین ہوتا اس نے بتایا ہے تو آپ نے بتایا, مگر یہ بھی ہے کہ اس کو گیلا ہاتھ لگا, یہ جس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پتا نہیں اس کا گیلا ہاتھ لگا ہے یا نہیں, وہ چیزیں اس کی سچی ہوئی چیزیں آپ کے لیے جائیں, لیکن جس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے اس کو آپ نہیں کھا سکتے. اور اگر بہت سی چیزوں کے بارے میں یقین ہے تب تک انسان پاتا ہے, اس صورت میں ایسی نوکری کا چھوڑ دینا واجب ہے اگر پاپوں مرنے کی نوبت نہیں آ رہی, اور پاپوں مرنے کی نوبت آ رہی ہے تو دوسری نوکری ڈھونڈتے ہو, ضرورت کے تحت جتنے کھانے سے جان بچ جائے گی, اگر آدھی روٹی سے جان بچ جاتی ہے تو آدھی روٹی پر ایک اور دوسرا کھانا خراب ہو جائے گا, صرف ضرورت کے لیے کھا سکتے ہیں. اگر اور کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے یعنی بچے بھوکے مر رہے ہیں پھر مجبوری کی حالت میں یہ نوکری کرے لیکن اگر کوئی نوکری مل رہی ہے تو اس کا چھوڑ دینا ایسی نوکری کا چھوڑ دینا واجب ہے. اچھا ایک مسئلہ اور اس سے پہلے گزشتہ کئی سالوں آیت اللہ خوئی اور خمینی کے بینکنگ کے مسائل آئے تھے تو بعض لوگوں کو آغاز خوئی کے مسئلے کچھ عجیب سے لگے تھے. خصوصاً آغاز خوئی کا ایک مسئلہ بینک سے قرضہ لینے کے بارے میں کہ اگر بینک سے آپ قرضہ لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس پر آپ کو سود دینا پڑے گا تب بھی آپ کے لیے جائز ہے. آپ نیت سے کیجیے کہ میں قرضہ نہیں لے رہا ہوں, بینک کے پاس مال امام ہے, میں مال امام لے رہا ہوں, اور پھر جو آپ کو بعد میں مجبوراً سود دینا پڑے وہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے. اچھا یہ تو آغاز خوئی کا مسئلہ دو سال تین سال کی تقریروں میں مسلسل آیا کیونکہ آیت اللہ خمینی نے بھی اس سلسلے میں بالکل تازہ ترین فتوا ارشاد فرمایا, اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو بیان کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ فتوا آیت اللہ خمینی کی جو سب سے نئی توضیح المسائل اس میں چھک چکا ہے, اور کیونکہ بہت نازک مسئلہ کیونکہ آج تک اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے لوگ آغاز خوئی کا مذاق تک اڑایا کرتے تھے. دیکھیے یہ بھی کوئی مشاہدہ معذلہ جس طرح چاہا جب چاہا جس کو چاہا حلال کر دیا, اس لیے کہیں ایسا نہ کہ میرے ایک لفظ کی کمی بیشی سے مسئلہ بدل جائے تو میں اس مسئلے کو باقاعدہ لکھ کے لایا ہوں توضیح المسائل سے تاکہ ایک لفظ بھی میرا نہ آنے پائے. مسئلہ نمبر 2893 آغاز خمینی فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی بینک سے یا بینک کے علاوہ کسی اور ادارے سے قرضہ لینا چاہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ دینے والا سود کے بغیر قرضہ نہیں دے گا, بینک سے لیں گے تو وہ کہیں گے سود دینا, کسی اور آدمی سے لیں گے کہیں گے سود دینا, تو اس آدمی کے لیے جاہر ہے کہ وہ اصل قرضے کو لے لے, جو بھی پیسہ مل رہا ہے اس کو لے لے, اور جو شرط لگائی جا رہی ہے کہ اتنا دینا پڑے گا اس کو دل میں قبول نہ کرے, دل میں کہے کہ میں اس شرط کو نہیں مانتا ہوں. اچھا ہم آگے فرماتے ہیں آپ کہ اس صورت میں اگر دل میں نیت کے وقت کیے بغیر ظاہرہ قبول کر دیں تو جو بہرحال ظاہرہ تو آپ کو دستخط کرنا ہے, اس سے کہنا ہے کہ ہاں میں دوں گا, دل میں نیت نہ کرے دینے, ظاہرہ کہیں کہ ہاں مجھے قبول ہے میں اتنے پیسے دوں گا, اس صورت میں اگر بغیر دل کی نیت کے صرف ظاہری طور پر قبول کر لے اس شرط کو تو یہ حرام نہیں ہے, قرضہ صحیح ہے, وہ شرط باطل ہو گئی اور آپ نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے. تو آیت اللہ خمینی کے مخالفین کے لیے بھی یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر بینک سے یا کسی اور ادارے سے یا کسی آدمی سے قرضہ مل رہا مگر وہ سود لینا چاہتا تو آپ دل میں نیت کریں کہ میں سود نہیں دوں گا, اس کے سامنے کہیں کہ ہاں ہاں میں دے دوں گا لیکن دل میں نیت نہ ہو. وہ آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ آپ نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, معاملہ بھی صحیح ہے, پیسے آپ کو مل گئے, شرط باقی وہ پیسے آپ نہیں دیں گے, جبرن وہ لے لے تو دوسری بات ہے کورٹ کے ذریعے کے ذریعے یا دباؤ ڈال کر, لیکن اگر آپ نہ بھی دیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ مسئلہ ہے آیت اللہ خمینی کا آیا تو دونوں مہاراجے کا مسئلہ تقریباً ایک ہو گیا اور یہ خاصا مسئلے کو حل کرنے والی بات ہو گئی. اچھا آپ جو مجھ سے سوالات پوچھے گئے ہیں اتنے وقتوں کے بہت زیادہ نہیں, اس لیے میں اسی مسئلے کی مزید وضاحت کر دوں جو پچھلی دفعہ وقت کی کمی کی وجہ سے ذرا الجھ کے رہ گیا تھا. مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو کیا ہم الگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو آگے تھا کہ جی ہاں جاہر ہے, اگر آپ کے الگ نماز پڑھنے سے ایک امام کی توہین نہ ہو رہی ہے تو ٹھیک. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگر آپ ایک امام کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن الگ بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا فرادا کے لیے سر کے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ زہر اور عصر میں تو بالکل اجازت ہے, مغرب عشاء اور صبح میں کیوں؟ اگر آپ الگ نماز پڑھیں گے تو آپ کو آواز بلند پڑھنا, پھر آپ آہستہ آہستہ دل ہی دل میں نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ فرادا کی نیت کر کے جماعت میں کھڑے ہو اور آپ نے دل ہی دل میں نماز پڑھی تو نماز آپ کی غلط ہوگی, اور اگر آپ نے زور سے پڑھی تو باقی جو سب والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا, اس لیے یہ بھی غلط ہے. البتہ اگر آپ سب سے کھڑے یعنی سب سے نہیں پڑھنا, ایسی سب سے پڑھنا جس میں صرف آپ ہیں, بالکل ٹھیک ہے کہ تین چار آدمی سب ایسے کسی طرح پڑھ رہے ہیں نماز, یا سب سے پڑھے کھڑے نیت آپ نے فرادا کی اور زور سے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے زور سے نماز پڑھنے سے کسی کو تعجب نہیں ہوگا, کوئی غور نہیں کرے گا کہ کیوں آپ زور سے پڑھ رہے ہیں, لوگ یہ سمجھے کہ شاید آپ کو مسئلہ نہیں پتا, تو پھر بالکل صحیح ہے لیکن خلاصہ کیا ہے مسئلے کا کہ شیعہ پیش امام کے پیچھے اگر آپ اس کو عادل نہیں سمجھتے یا اس کے فرق کو صحیح نہیں سمجھتے تو زور اور اثر تو پڑھانے کی نیت سے ہو سکتی ہے. مغرب عشاء اور صبح میں پڑھانے کی نیت اگر آپ کریں گے تو فرق اپنا الحمد و سورہ وہ آپ کو زور سے پڑھنا ہے پہلی دو رکعتوں میں. یہ اصل مسئلہ تھا. آج اس کے بعد ایک مسئلہ اور آیا. یہ مسئلہ میرے خیال میں خاصر میں سب کو معلوم تھا اس لیے میں نے اس کو نہیں بتایا. پچھلی دفعہ کی گفتگو میں ذرا لوگ الجھ گئے اور ایسا مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کچھ لوگوں کو پھر بھی نہیں معلوم ہے اس لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیش امام کے پیچھے الحمد اور سورہ ہم کو پڑھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں. یہ مسئلہ میرے خیال میں تو بہت ہی آسان مسئلہ ہے, سب کو معلوم ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں. دیکھیے وہ پیش امام جس کے پیچھے ہم جماعت پڑھ رہے, وہ تو مسئلہ ابھی ختم ہوا, وہ ختم ہو گیا. وہ پیش امام کے آپ جماعت پڑھ رہے ہیں, آپ کو اس پر بھروسہ ہے, آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں جماعت پڑھ رہے ہیں, اس کا مسئلہ سن لیجیے. ظہر اور عصر کی نماز میں پیش امام کے پیچھے آپ الحمد اور سورہ نہیں پڑھ سکتے, یہ حرام. حرام بہت ہی زیادہ جو ڈیپ میں جانا چاہے ان کے لیے جملہ کہ البتہ ذکر کی نیت سے پڑھے تو دوسری بات, لیکن خیر عام آدمیوں کے لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں آپ پیش امام کے پیچھے الحمد اور سورہ نہیں پڑھ سکتے, یہ حرام. لا یجوز الفرقۃ خلف الامام بالافتادیہ کما شیعہ علماء کا ایک مسئلہ, یعنی موجودہ مراجع میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ آہستہ پڑھی جانے والی نماز میں پیش امام کے پیچھے فرق کرنا جائز نہیں, حرام. ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں, یعنی آپ آہستہ آہستہ بھی پڑھنا چاہیں جبکہ آپ جماعت میں ہیں, پرانا نہیں ہے جماعت میں, آپ الحمد و سورہ نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی پڑھنا ہے تو ہم کی کرتا. تو مجھ سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ جی آپ نے تو کہا کہ نہیں پڑھ سکتا, لیکن ہم نے سنا ہے کہ نہ پڑھے تو بہتر ہے, پڑھ بھی سکتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ بالکل حرام. پھر کیا کرے؟ یہ دو راستے ہیں آپ کے پاس, یا تو بالکل خاموش پڑ رہی ہے, یا یہ کہ کوئی ذکر خدا کرے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ, خدا کی تعریف پہلے تو جڑنا پڑتا, لیکن الحمد اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے, یہ بالکل واضح ہے. یہ تو ابھی زہر و عصر. اب مغرب عشاء اور صبح جس میں پیش امام زور سے پڑھ رہا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کان تک پیش امام کی آواز آ رہی چاہے بہت ہی ہلکی ہوگی, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا پڑھ رہے, مگر ایک آواز آ رہی, آواز آ رہی ہے, لگ رہا ہے کہ پیش امام کچھ پڑھ رہے ہیں, کتنی دور آپ ہیں کہ جملے سمجھنے میں نہیں آ رہے ہیں, پھر جب تک آواز آئے صبح مغرب اور عشاء میں بھی پیش امام کے پیچھے الحمد کو پورا پڑھنا حرام نہیں پڑھ سکتے, پڑھیں گے تو گناہ گار ہے نا, حرام. ہاں اگر آواز نہ آ رہی ہو, آپ اتنی دور ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیش امام کیا پڑھ رہے ہیں, پھر صبح میں مغرب میں اور عشاء میں اجازت ہے, ابھی پھر ثواب ہے کہ آپ خود الحمد کو پورا پڑھیں اگر آواز بالکل نہیں آ رہی. زہر اور عصر میں تو بالکل اجازت نہیں, پیش امام کی تو آواز آنی نہیں چاہیے, وہ آہستہ پڑھ رہے ہیں, اگر آ بھی جائے تب بھی نہیں آئے تب بھی. زہرین میں تو ہر چیز اجازت نہیں, مغربین اور صبح میں آواز اگر بالکل نہیں آ رہی ہے تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا الحمد سورہ پڑھ سکتے ہیں, صرف ایک ہی دن آخری صورت میں, ورنہ اجازت نہیں. ایک مسئلہ میں اور بتا دوں اگر کسی مسئلے کی ضرورت نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جماعت میں اشرام الحمد سورہ پڑھتا ہے تمام نمازیوں کی طرف سے, دیکھیے اگر ہم خود اپنا الحمد و سورہ گھر میں پڑھ رہے ہیں, جو خواتین جیسے اپنی پرانے نماز پڑھتی ہیں اس میں تو یہ حکم ہے کہ الحمد اور سورہ میں جسم نہیں ہلنا چاہیے. ایک مسئلہ علماء نے یہ آتا اتنا جب پیش امام الحمد و سورہ پڑھ رہا, ہم تو نہیں پڑھ رہے لیکن وہ ہماری طرف سے پڑھ رہا, اس وقت کی ہمیں اپنے جسم کو ساکن کر کے رکھنا ہے کہ ہم اپنا جسم ہلا سکتے ہیں, کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. پرانا نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے صرف الحمد اور سورہ کے وقت اپنے جسم کو ہلانا, ہاتھوں کو چھوڑ کر جسم کو ہلانا غلط, حرام حرام, جائز نہیں. لیکن جب پیش امام پڑھ رہا ہے الحمد اور سورہ, ہم نہیں پڑھ رہے ہم سن رہے ہیں, اس صورت میں اجازت دیتے ہیں موجودہ کراچی کہ آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ یہ سمجھ کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں اپنے جسم کو داخل کر دیں, لیکن اگر جسے ہل جائے یا ہلائے جان بوجھ کر یا بجا کے پیچھے ہونا چاہے تو اس میں کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں. اچھا کسی کے مسئلے تھا ایک تو اور مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں ایک آدمی کو اختیار ہے چاہے الحمد پڑھے اور چاہے تسبیح کے ارباب سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. لیکن اگر آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی فرما دے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے احتیاط سے واجب یہ ہے کہ وہ تسبیح کے ارباب ہی پڑھے الحمد نہیں پڑھ سکتا ہر یہ مسئلہ تو اتنا زیادہ پیش نہیں آتا. یہ تو جی مسئلے تو نماز جماعت سے ہوئے جو خالی رکھتا ہمارے ماحول میں مردوں کے مسئلے ہیں. اب آئیے ایک مسئلہ اور صرف ایک آخری مسئلہ اور پڑھ لیا جائے اس کا جواب دے دیا جائے اور یہ گفتگو ختم ہو جائے. مسئلے بہت سارے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کس مسئلے کو اس وقت بیان کیا جا سکتا ہے. ایک آخری مسئلہ لیجیے جہاں دلچسپ تو نہیں کہ ایک ہندو یا کافر کی جان بچانا اور اسے خون دینا کیسا ہے ثواب ہے یا نہیں. ثواب کا مسئلہ ویسے تو ملنا چاہے گا یعنی کافر کی جان بچانے کی اسلام نے اجازت دی اور اگر آپ کس نیت سے اس کی جان بچانے کے انسان محفوظ ہوگا شاید کبھی آپ کے راستے پہ آ جائے تو ثواب بھی ملے گا. اور اگر آپ کے دل میں فقط یہ ہے کہ ایک کافر بچہ ہے تو پھر اس صورت میں ثواب تو کوئی نہیں ملے گا لیکن آپ نے جو خون دیا وہ بالکل چاہیے. اچھا ایک آخری بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے عام حالتوں میں یہ تو کافر کی بات ہے عام حالتوں میں بھی خون دینے کی اجازت دی اور یہ بالکل غلط ہے. دو چیزیں ہمارے یہاں بالکل غلط مشہور کہ اگر شوہر کا خون بیوی کو یا بیوی کا خون شوہر کو دیا جائے تو یہ غلط ہو جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں اس سے تو رشتہ بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ خون شریف بہن بھائی ہو گئے یا ان کا نکاح ٹوٹ گئے ایسا نہیں. دوسری غلط ہے کہ دودھ کے بارے میں جو میں نے رمضان میں بتائی کہ اگر شوہر کا جھوٹا دودھ بیوی یا بیوی کا جھوٹا دودھ شوہر پی لے تو وہ آپس میں محرم ہو جاتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو شوہر بیوی کو تو چھوڑ عام حالت میں بھی کوئی اجنبی مرد اور اجنبی اور ایک دوسرے کو خون دے دے تب بھی کوئی رشتہ نہیں بنے گا بعد میں شادی بھی کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے اور کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا. اس کے بعد کچھ میت کے بارے میں مسئلے وہ میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. آج کا وقت ہے نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے ہماری گفتگو استقبال کو پہنچی پروردگار آصف رسول والے رسول کا واسطہ پروردگار اس سفر معراج اور اس کی برکتوں کا واسطہ اور اس میں کیے جانے والے اعلان ولایت کے مولا کائنات کا واسطہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی جملہ مسائل و پریشانیوں سے محفوظ فرما دگارا ہمارے تمام مقومین کی مغفرت فرما ہمیں سیرت اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دنیا اور آخرت کی شفا کے معصومین عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.